ہمارے ہاں عام طور پر ایک رواج ہے، رسم ہے، ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام پر، یعنی نام پر تو اللہ ہی کے، لیکن حضور کو اس کا ثواب پہنچے قربانی کا، ان کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ خود حضور نے بھی جب قربانی کی تو اپنے اپنے اہل و عیال کے علاوہ امت کے لیے بھی انہوں نے کوئی چیز قربان کی تھی. تو کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کو کوئی نیکی خیر ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر لیں؟
اس میں بھی بڑے سوالات پیدا ہو گئے. دیکھیے، ایک تو بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی نیکی کا عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، یہ تو دین میں طے شدہ اصول ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت میں جو بھی اجر ملے گا، لیس للانسان الا ما سعى ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی مجھے اپنی برائی کا بوجھ بھی خود اٹھانا ہے اور نیکی کا اجر بھی اسی وقت ملے گا جب میری سعی، میرا ارادہ، میری نیت، میرا اہتمام اس میں شامل ہے. یہ ہے بنیادی اصول. اس کے بعد اب آگے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنا کوئی نیکی کا کام کسی دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں اس کو؟ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، میں نے یہ روزہ رکھا ہے، میں نے یہ حج کیا ہے یا اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کا اجر فلاں کو ملے. اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کسی کو روکا نہیں، لیکن یہ اصول بالکل واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید نے متعین طور پر یہ بتا دیا ہوا ہے کہ اسی شخص کو اجر ملے گا جس کا کوئی انیشیٹو اس میں شامل ہے.
روکا کیوں نہیں؟
روکا اس لیے نہیں ہے کہ نیکی کا کام کر ڈالو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے نا، ایک خاتون ہے، اس نے اپنے کندھے پر اپنا بچہ بٹھایا ہوا ہے، وہ حضور سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ فرمائیے کہ میں اس کو حج کرا دوں. آپ نے فرمایا کرا دو، ظاہر ہے کہ نیکی کرے گی نا، حج کرنے کے لیے جائے گی، اللہ کو یاد کرے گی، اللہ کی یاد کو بلند کرے گی. تو آپ نے فرمایا کرا دو. اب بچہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اس کے لیے کسی اجر کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اس کے لیے کسی گناہ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، اجر تمہیں ہی ملے گا. تو یہ دونوں باتیں حضور نے فرمائی، کرا دو، اجر تمہیں ہی ملے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اجر کا تعلق تو اس سے ہے کہ کون ہے جو اس حکم کا مکلف تھا، کس نے اس کے لیے اقدام کیا، کس کی نیت اور کس کا ارادہ تھا. اجر کی بنیاد اس پر ہے. لیکن ایک نیکی کا کام کوئی کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے اور بسا اوقات جذبات غلبہ پا لیتے ہیں. میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میں اس کے لیے، میرا استاد تھا، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اس سے روکا نہیں ہے، لیکن اصول کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ اجر اسی کو ملے گا. اس میں البتہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میرے استاد نے یا ایسی کسی بزرگ ہستی نے کوئی نیکی کا کام کرنا ارادہ کیا ہے، تو اب دیکھیے ارادہ کر لیا، کرنا چاہا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اب اس میں اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور میں اس کے بیٹے کی حیثیت سے یا بیٹی کی حیثیت سے یا شاگرد کی حیثیت سے یا کسی تعلق والے کی حیثیت سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں، تو یہ بڑا خیر کا کام ہے.
انیشیٹو موجود تھا،
وہاں نیت بھی موجود ہے، ارادہ بھی موجود ہے. تو جب کسی چیز کا اجر ہمیں ملتا ہے تو اس میں نیت، ارادہ، وہ تقویٰ جو ہمارے دل میں ہے، وہ قابل انتقال نہیں ہے، وہ اور اس کے بعد عمل شامل ہونا چاہیے. پہلی دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکا اور کوئی مجبوری اس کا باعث بن گئی ہے اور کسی دوسرے نے عمل کر دیا، تو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اجر بھی عطا کر دے گا. یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں. لیکن آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال کریں گے جو آپ کر ڈالیں گے اس کا اجر فلاں کو مل جائے گا، اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی آدمی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اصولاً تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. یہ تو اس پہلو سے سمجھ لیجئے. یعنی پہلی بنیادی بات یہ، اس لیے کہ وہ کون سی نیکی ہے جو حضور نے نہیں کرنی چاہیے، وہ کون سی قربانی ہے جس کو آپ نے اپنے لیے موضوع نہیں سمجھا. تو ایک آدمی جس طریقے سے اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے استاد کے لیے اس جذبے کے ساتھ کر دیتا ہے، وہ بات البتہ ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اجر ملے گا کس کو. اس کو ملے گا جس نے ارادہ کیا، جس نے نیت کی، جس نے کوئی کام کرنا چاہا. وہ اگر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا اور بیٹے نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، باپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، کسی عزیز نے پہنچا دیا، توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر بھی اس کو مل جائے گا. لیکن نیت کے بغیر، ارادے کے بغیر، وہ تقویٰ جو نیکی کے لیے چاہیے، اس کے بغیر کسی چیز کا اجر مل جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ جو قرآن مجید نے اصول بتایا ہے، اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ کسی کو بھی اس کی صحیح کے بغیر کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ صحیح نیت کے درجے میں تھی، وہ صحیح ارادے کے درجے میں تھی، وہ صحیح عمل کے لیے پہلے اقدام کے درجے میں تھی، اس کو کسی نہ کسی درجے میں ہونا چاہیے. پایہ تکمیل کا معاملہ البتہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی عنایت پر ہے، وہ چاہے گا تو اس کو قبول کر لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو اور اس کے بغیر کسی کو اس کا اجر مل جائے. اسی طرح بعض چیزیں فضل و عنایت سے متعلق ہیں، وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں. کوئی صحیح نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اتنا کر لیا کہ جس کی بنیاد پر قیامت میں جنت میں چلے گئے. اب جنت میں چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، درجات کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت، اپنے فضل سے یہ بشارت دی ہے قرآن مجید میں کہ میں اکٹھا کر دوں گا اور اوپر کروں گا، نیچے نہیں کروں گا. یعنی اولاد کو ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا اگر وہ نیچے بھی ہے، اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے پاس لے جاؤں گا اگرچہ وہ نیچے بھی ہیں. اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اوپر کے درجے ہی میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ عنایت ہے، یہ کرم ہے. اس میں در حقیقت یہ چیز ہی زیر بحث نہیں ہے کہ کسی کو کیا اجر ملا اور کیا اجر نہیں ملا. وہ تو اجر اللہ تعالیٰ نے کیسے دینا ہے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ یہاں تک تمہیں کوالیفائی کرنا ہے. جہنم سے کوئی کسی کو نہیں نکال سکے گا، لیکن اگر جنت میں چلے گئے ہیں تو وہاں یہ بشارت البتہ دے دی گئی ہے. ان چیزوں کو تو اصول میں جان لینا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے کسی موقع پر قربانی کی اور اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے، تو میرے نزدیک اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں تو در حقیقت یہ سبق دیا گیا ہے کہ قربانی ایک بڑی غیر معمولی عبادت ہے، یہ عبادت ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے. اس میں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان قربانی کرے، اس کو لازم تو نہیں کیا گیا لیکن نفل عبادت کے طور پر بڑے اجر کی عبادت ہے. اس کے اندر جو روح پوشیدہ ہے، یعنی یہ گویا خدا کے حضور اپنی جان نظر کرنے کی علامت ہے، یہ اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے. یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ لوگ قربانی بڑے پیمانے پر جانوروں کی اس طرح تنہا تنہا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، تو خاندان کا سربراہ خاندان کی طرف سے کر دے، مملکت کا سربراہ پوری مملکت کی طرف سے کر دے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون اس مرتبے پر ہوگا کہ پوری امت کی طرف سے کر دے. تو یہ گویا علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت میں پوری امت کی طرف سے کر رہا ہوں. اگر حالات ایسے بھی ہو جائیں کہ جس میں پوری امت نہ کر سکے، تو یہ ایک علامت کے طور پر موجود رہے. اور اس میں سبق بھی یہ مل گیا کہ اگر کسی موقع پر یہ ممکن نہ ہو، تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے ہر ہر گھر میں قربانی کی جائے، ہر خاندان میں کی جائے، تو پوری مملکت کی طرف سے بھی اگر جانور قربان کر دیے جائیں گے تو یہ گویا اللہ کے ہاں ایک عبادت کی قبولیت ہوگی.